أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. میں آج کی 13ویں نشست میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتی ہوں، جو کہ شب 13 رمضان المبارک کی مناسبت سے ہے. اور آج کی جو ہماری تدبر جس سورہ کے گرد ہوگا، جو محوری سورہ ہے، وہ ہے سورہ غاشیہ. گزشتہ سورہ ہماری سورہ بلد تھی، اور یہی تسلسل یکم رمضان مبارک سے جاری تھا، اور آپ تمام افراد اس سے واقف بھی ہوں گے. سورہ غاشیہ میں جس اہم نقطے کی طرف ہم گفتگو کریں گے، وہ یہ کہ سورہ غاشیہ ہم سے پوچھتی ہے کہ کیا انسان اپنی زندگی کو جنت یا جہنم کیسے بناتا ہے؟ آپ قیامت کے بارے میں کیا زاویہ نگاہ رکھتے ہیں؟ اور کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ انسان کی زندگی جنت یا جہنم کیسے بنتی ہے؟ کہ جیسے ہم نے گزشتہ سورہ نبا میں یہ بات کی تھی کہ انسان اپنی زندگی، قیامت چونکہ برپا ہو چکی ہے، تو انسان کی زندگی بھی اسی کے مطابق یا جہنم ہوگی یا جنت ہوگی، اس کے اعمال کی بنیاد پر. جیسا کہ گزشتہ سورہ ہے ہماری سورہ بلد، وہ اس پر تھی کہ جس میں تدبر کے ذریعے ہم نے جانا کہ انسان اپنی زندگی کی رکاوٹوں کو کیسے عبور کر سکتا ہے. اور اس سورہ میں واضح کیا گیا تھا کہ دنیا کی زندگی سخت امتحانات اور مشکلات سے بھری ہوئی ہے. اس دنیا میں خدا ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے، اور انسان اس مشکلات کی گھاٹی میں صرف صبر، استقامت، عمل صالح اور رحم کے ساتھ ہی اس گھاٹی کو عبور کر سکتا ہے. اللہ نے ان نعمتوں کے علاوہ خاص طور پر ہمیں جو رستے عطا کیے ہیں، وہ دو اچھے اور برے رستوں کی پہچان کرائی ہے، اور فہم و ادراک جیسی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں. اب یہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ دنیا کو کہ وہ کس چیز کا انتخاب کرتا ہے، کون سے عمل کو انجام دیتا ہے. یہ گزشتہ سورہ بلد میں ہم نے ان نکات کی جانب توجہ کی تھی، اور یہ اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے کہ جن میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے ہی اپنی دنیا اور اپنی آخرت کی زندگی کو شکل دیتا ہے. اس کے اعمال، خدا نے اختیار انسان کو دیا ہے کہ وہ عمل صالح انجام دے یا پھر بد اعمال انجام دے کے اپنی زندگی کو جہنم بنائے. اور پھر خدا نے ان صورتوں میں معاد کا ذکر کیا ہے، آخرت کا ذکر کیا ہے، اور ان عذابوں کا ذکر کیا ہے کہ جو انسان کو اس کے برے اعمال کے انجام میں ملیں گے، اور اس اجر کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو مومنین کو عطا ہوگا، اور ان بلند مقامات کا ذکر کیا ہے کہ جو انسان ان افراد کو عطا ہوگا کہ جنہوں نے عمل صالح اپنی زندگی میں انجام دی ہوں گے اور اپنی زندگی کو ہی جنت بنایا ہوگا. آج کی سورہ غاشیہ بھی اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے کہ جس کا آغاز اور انجام دونوں ہی قیامت کے ذکر پہ ہوتا ہے. اس سورہ میں توحید اور نبوت کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ہی معاد کا بیان ہے. معاد میں مجرموں کی دردناک سزا اور مومنوں کے اجر کا ذکر ہے اسی سورہ میں، اور جیسا کہ یہی گزشتہ سورتوں میں بیان کیا تھا، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. جیسا کہ سورہ بلد میں انسانی اختیار کی بات کی گئی تھی، تو سورہ غاشیہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو کن اعمال کی بنیاد پر کس سزا و جزا کا حقدار ٹھہرایا جائے گا قیامت میں. اس سورہ میں توحید اور نبوت کے بیان کے ساتھ ساتھ قیامت کا ذکر ہے. کیوں؟ کیونکہ توحید اور نبوت یہ عقائد قیامت کو تشکیل دیتے ہیں، قیامت کی بنیادوں کو تشکیل دیتے ہیں. یہ بنیادی عقائد ہیں جو کہ ایک انسان کو خدا نے عطا کیے ہیں، اور اس پر عقیدہ انسان کیسے رکھتا ہے، کیا رکھتا ہے، انہی عقائد کی بنیاد پر انسان اعمال کو انجام دیتا ہے. تو آئیے سورہ غاشیہ کے مہمان بنتے ہیں، اور اس میں تدبر اور مزید غور و فکر کے ذریعے سے مزید گہرائیوں میں اپنی فکر کو غوطہ دلاتے ہیں، اور انشاءاللہ بغیر کسی تاخیر کے آج کی نشست کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے انسٹرکٹر آغالی عباس نقوی موجود ہیں، اور آج کو انسٹرکٹر خواہر ثانیہ مہدوی ہوں گی انشاءاللہ. کے آغا صاحب، اگر آپ موجود ہیں اور آپ کو میری آواز آ رہی ہے، تو آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم.
خار علیجہ، خار ثانیہ کی طرف، خار ثانیہ کو دعوت دیں، خار ثانیہ انشاءاللہ آغاز کریں گے.
بالکل بالکل، خار ثانیہ اگر آپ موجود ہیں اور میری آواز آپ تک آ رہی ہے، تو آپ آغاز کریں آج کی نشست کا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ آپ نے مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا. جزاک اللہ. اپنی نشست کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمہ ابیہا وبعدیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علم. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. خدا کا ہزار ہر شکر کہ خداوند متعال نے ہمیں آج ایک دفعہ پھر سے اپنے دسترخوان میں آنے کی دعوت دی. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان بہار قرآن ہے, اور اس قرآن کی بہار میں ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ اس بہار سے لطف اندوز ہو سکے. جیسا کہ سلسلہ پہلے رمضان سے سٹارٹ ہو چکا تھا اور ماشاءاللہ سے آپ سب تمام سوروں کے مہمان بن رہے ہیں, آج بھی ہم سورہ غاشیہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں. سورہ غاشیہ کے حوالے سے ذکر کرتے چلیں کہ سورہ غاشیہ کا اگر تعارف دیکھیں کہ سورہ غاشیہ سورہ مکی ہے, یہ سورہ مکی سورہ ہے. اور اس سورہ کی فضیلت کے حوالے سے اگر ہم پڑھیں, آپ نے باقی سورہ کے بارے میں سنا ہوگا, لیکن یہ سورہ جس طرح اپنے نام کے ساتھ ہے کہ آپ نے جیسا کہ فہر ریزہ نے بیان کیا کہ سورہ غاشیہ کا آغاز قیامت کے موضوع سے ہو رہا ہے, تو اس کی فضیلت بھی اگر آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم بروز قیامت اس کا حساب آسان کر دے گا. کتنی بہترین فضیلت ہے اس سورہ کی. خداوند متعال سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں سورہ کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ وہ جو ہمارے قیامت کے حالات ہیں وہ آسان ہو سکے. بلا تاخیر ہم سورہ کی جانب پڑھتے ہیں. تلاوت قرآن آپ نے سورہ کی سن لی تھی, اب ہم کوشش کریں گے کہ ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ اس کو پڑھیں اور پھر آگے بڑھیں. اگر میری آواز آ رہی ہے تو ہم حصے دوم پہ پہلے میں آنا چاہوں گی کہ جس میں ہم نے اس سورہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلا آیات میں جو تدبر کرتے وقت ہم نے اس کے مختلف حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے. اس کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سورہ, یہ جو سورہ ہے متعدد فضاؤں کی حامل ہے. ضروری ہے کہ ہم ان فضاؤں کو سب سے پہلے الگ الگ کیا جائے اور پھر ان فضاؤں کے باہمی ربط کا جائزہ لیا جائے. ہم اس سورہ کو چار حصوں یعنی فضاؤں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلی فضا آیت نمبر پہلی سے ساتویں, دوسری فضا آیت نمبر آٹھویں سے سولہویں, تیسری فضا آیت نمبر سترویں سے بیسویں, اور اسی طرح چوتھی فضا 21 سے 26. اب میں کیونکہ میرا تھوڑا پیٹرن چینج ہے کہ میں ہر فضا کے ساتھ اس کے الفاظ کو اور ان کے آیات کا ترجمہ کروں. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں پہلی فضا کے الفاظ اور ان کے معنی کی طرف. میری آواز سب کو آ رہی ہے؟
جی جی خواہر, آپ کی آواز آ رہی ہے.
سب سے پہلی جو فضا ہے آیت نمبر پہلی 1 سے لے کر 7 تک, کہ اس کا ہم نے جو موضوع دیا ہے وہ موضوع ہے بد نصیب تھکے ماندے لوگ. اب ہم آیات کی تلاوت کرتے ہیں کہ جس میں پہلی آیت میں ہی سوال کرتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہ ہل اتاک حدیث الغاشیہ, کیا آپ کے پاس ہر چیز پر چھا جانے والی قیامت کی خبر نہیں پہنچی؟ وجوہ یوم اذ خاشیہ, اس دن کچھ چہرے خوار ہوں گے, عاملت ناصبہ, وہ مصیبت سے کر تھکے ہوئے ہوں گے, تسلا نارن حامیہ, دہتی آگ میں جھلس رہے ہوں گے, تسقا من عین آنیہ, وہ سخت کھولتے ہوئے چشمے سے سیراب کیے جائیں, لیس لہم طعام الا من ضریع, کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگی ان کے پاس کوئی غذا یعنی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے خاردار جھاڑی کے, لا یسمن ولا یغنی من جوع, جو نہ جسامت بڑھائے گی اور نہ بھوک مٹائے گی, وجوہ یوم اذ ناعمہ, اس دن یہ یہاں تک ہمارا پہلا دستہ مکمل ہوتا ہے. اس میں اگر ہم الفاظ کی طرف توجہ کریں, سلائیڈ کو آگے بڑھائیں, ہمارا پہلا دستہ بد نصیب تھکے ماندہ لوگ. غاشیہ کی میننگ ہے ہر طرف سے گھیر لینے والی, چھا جانے والی, ڈھانپنے والی. غاشیہ کی میننگ ہے حقارت کی وجہ سے عاجزی کرنے والی یعنی ذلیل اور عاجز. عاملہ یعنی عمل کرنے والے, ناصبہ یعنی مشقت اٹھانے والے ہیں. حامیہ کہتے ہیں دہکتی ہوئی آگ کو, نارن حامیہ یعنی دہکتی ہوئی آگ. آنیہ کھولتا ہوا پانی, زری کھاردار گھاس. لا یسمنو جو موٹا نہیں کرتی یعنی وہ تازہ نہیں کرے گی. نائمہ خوش, ہم یہاں تک اس کو دیکھیں. اب ہماری جو پہلی فضا ہے, اگر ہم پہلی فضا پہ اپنی نظر ڈالیں کہ پہلی فضا میں خداوند متعال ایک ایسے گروہ سے مخاطب ہے کہ جیسا کہ میں نے ہم نے بتایا کہ اس سورے کا آغاز ہی ہمارا جو آغاز میں جو سامنا ہو رہا ہے وہ ایک قیامت کے نام سے ہو رہا ہے, اور وہ ہے غاشیہ. اور سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا غاشیہ کی داستانیں تجھ تک نہیں پہنچی؟ غاشیہ ڈھانپنے کے معنوں میں ہے, قیامت کے لیے اس کا نام انتخاب ہے. اس کا قیامت کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ کہ اس سورہ کا کیونکہ جو غاشیہ ہے یعنی ڈھانپنے والی, جب یہ جو مجرمین کا جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان پر یہ حالات آ جائیں گے, وحشت ناک حوادث اچانک ان کو سب ان کو ڈھانپ لیں گے, اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ چہرے اس دن خاصے ذلت بار ہوں گے, یعنی ذلت عذاب جو ان کے چہروں سے آشکار ہو رہی ہوگی, ظاہر ہو رہی ہوگی. اور جو کیونکہ نارملی کیا ہوتا ہے جو ہماری کنڈیشنز ہوتی ہیں, یعنی اگر انسان کے اندر کوئی بھی بات چل رہی ہوتی ہے تو چاہے لاکھ انسان چھپائے لیکن اس کے چہرے سے وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے. چہرہ وہ انسان کی وجود پورے اس کے وجود میں ایسی جگہ ایسا مطلب وجہ ہے یعنی ایسی چیز ہے کہ اس سے ظاہر ہو جاتا ہے, کیونکہ انسان چاہے کتنی بھی کوشش کرے کہ اپنی باطنی حالات کو ظاہر نہ کرے لیکن چہرے سے ظاہر کر لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آیات میں آئے وجوہ یومئذ, یا ان کے جو اس دن کیا ہوگا ان کے چہرے ذلت سے بھرے ہوئے. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس وقت مزید آگے فرماتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو مسلسل کام کر کے تھک چکے ہیں. عاملت ناصبہ, زندگانی دنیا میں بہت کوشش کرتے ہیں لیکن تھکن کے علاوہ کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوتا. نہ ان کا بارگاہ خدا میں کوئی عمل قبول ہے, اور نہ اس دولت و ثروت سے کوئی وہ چیز اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں جسے انہوں نے جمع کر رکھا ہے. نہ وہ اپنے بعد کوئی نیک نامی چھوڑ جاتے ہیں, نہ وہ جو اپنی نیک نامی جو فیم ہوتا ہے جو چھوڑ جاتے ہیں وہ کوئی ان کے کام نہیں آئے گا. محض تھکاوٹ زحمت کے علاوہ ان کے کچھ کام کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں آتی. آگے سلائڈ کو کیجیے گا. آخرکار یہ خستہ تھکے ہوئے اور فضول کام کرنے والے زحمت کش کہاں جا رہے ہیں؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جا رہے ہیں اور اس میں جلیں گے. آیات کیا کہتی ہے؟ تسلا نارن حامیہ. دیکھیے عذاب یہاں پہ ختم نہیں ہو رہا کہ ذلت ہو گئے ان کو اور وہ تھکے ہوئے ہیں, نہیں. پھر خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ ان کو پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا. دیکھیں عذاب کے پر ایک عذاب خدا بیان کرتا جا رہا ہے. تسلا سلا یعنی بروزن نفی کے مادے سے آگ میں داخل ہونے اور اس میں جلنے کے معنی ہیں. لیکن دیکھیں عزیزان من, عذاب یہیں پہ ختم نہیں ہوگا کہ بھائی آگ میں ڈال دیا جائے, نہیں نہیں. خدا نے دیکھی کس قدر جو کفر کرتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے کس قدر ان کے لیے عذاب تیار کر رکھے ہیں. کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لیکن ان پر عذاب اسی پر ختم نہیں ہوگا جب وہ آگ کی حرارت کی وجہ سے پیاس میں مبتلا ہوں گے. نارملی کیا ہوتا ہے گرمیاں, اور ہمیں نارمل اگر ہم انسان اپنے آپ کو دیکھوں گرمی محسوس ہوتی ہے, ہمیں پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے. جب وہ ان لوگوں کو آگ میں ڈالا جائے گا, وہ آگ میں جلس رہے ہوں گے, تو اس میں جب وہ پیاس میں مبتلا ہوں گے, جب ان کو پیاس کی شدت محسوس ہوگی تو کیا سمجھتے ہیں ان کو پانی دیا جائے گا؟ نہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو حد سے زیادہ کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پانی پلایا جائے گا. تسقا من عین آنیہ. آنیہ یہاں ایسے جلانے والے پانی کے معنی میں ہے جس کی حرارت اپنی انتہا تک کو پہنچ چکی ہوگی. اب آپ دیکھیں صرف پانی تک بات نہیں ہے, اب آگے جب خدا آگے مختلف اور عذاب کا ذکر کر رہا ہے, بعد والی آیت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیا کہہ رہے ہیں کہ بعد والی آیت میں کہ ان کی جو خوراک کے بارے میں ذکر ہے کہ جب وہ بھوکے ہوں گے, پیاس لگتی ہے تو گرم پانی پلایا جاتا ہے اور ایسا پانی جو انتہا تک پہنچ چکا ہے, اور جب بھوکے ہوتے ہیں تو ان کو ایسی غذا دی جاتی ہے زری کے نام سے، کہ آیت ہے لیس لہم طعام الا من ضری، کہ وہ زری کے علاوہ کوئی طعام نہیں رکھتے. اب سوال پیدا ہوتے ہیں کہ آیا زری کیا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہے زری کے حوالے سے کچھ تو چیٹ باکس میں بتا سکتا ہے، ورنہ ہم سوال پیدا ہوتے ہیں کہ آیا یہ زری کیا ہے؟ زری کے حوالے سے مختلف تفاسیر ہمیں ملتی ہیں. بعض نے کہا کہ وہ ایک زہریلی گھاس ہے جسے کوئی جانور منہ نہیں لگاتا. آپ دیکھیں حد کیا ہے کہ اسے کوئی جانور منہ نہیں لگاتا. علماء لغت میں خلیل کا کہنا ہے کہ زری بدبودار سبز گھاس ہے جو دریا سے باہر آ گرتی ہے. ابن عباس نے کہا کہ آتش جہنم کا ایک درخت ہے جو اگر دنیا میں ہو تو زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کو جلا کر فنا کر دے. یہ کس قدر سخت ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم کچھ کھانا چاہیں اور وہ کھانا بھی ہمارے لیے ایک خود عذاب ہے. اگر میں کہوں کہ یہ جو غذا ان کو دی جا رہی ہے خود غذا ان کے لیے عذاب بن گئی ہے. اگلی آیت میں کیا کہہ رہے ہیں، انتہا دیکھیں، لا یسمن ولا یغنی من جو، نہ وہ انہیں موٹا کرے گی نہ ان کی بھوک کو ختم کرے گی. یہ عذاب کیا ہے کہ نارملی کیا ہوتا ہے، ہم کچھ کھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم اسے گین کرتے ہیں، ہمیں اسے کچھ نہ کچھ تقویت ملتی ہے، کوئی غذا کھاتے ہیں اور ہماری کچھ دیر کے لیے اسے بھوک مٹ جاتی ہے. لیکن زری کا معاملہ کیا ہے، زری وہ غذا ہے کہ جو نہ صرف وہ ان کو ان کی بھوک کو ختم بھی نہیں کرے گی اور نہ ہی ان سے ان کو کوئی تقویت دے گی، یعنی ایسا کہ انہوں نے جیسے کچھ کھایا ہی نہ ہو. اب آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک ہماری پہلی فضا مکمل ہوئی ہے. اب ہم اگلی فضا کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہماری اگلی فضا ہے آیت نمبر 8 سے 16 کے درمیان. یہاں تک اگر کسی کو کوئی سوال یا آغا صاحب اگر آپ کو چیٹ کرنا چاہیں، ٹھیک ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اگلی فضا میں وعلیکم
بڑا
السلام، السلام
اہم
علیکم.
نقطے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سورہ غاشیہ کا آغاز کیا ہے. میں صرف چند جملے بیان کروں گا تو یہ تھوڑی ناساز ہے. پہلی بات یہ کہ دیکھیں، کائنات کے بارے میں ہمیشہ سے دو نظریہ موجود تھے، دو مختلف طرز نگاہیں موجود ہیں، یعنی اس جہان کے بارے میں جسے کہتے ہیں جہان بینی. ایک جہان بینی جو ہوتی ہے الہی جہان بینی ہے، دوسری جو ہے مادی جہان بینی ہے. اور یہ جو قرآن کریم ہے، قرآن کی آیات ہیں اور سورتیں ہمیں الہی جو نگاہ اور الہی جہان بینی اور الہی نگاہ کے زاویے سے ہمیں جو ہمیں متعارف کرواتی ہیں کہ زاویہ نگاہ درست الہی کیا ہے، کائنات کے بارے میں، انسان کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، دنیا و آخرت کے بارے میں. درست اور حقیقی زاویہ نگاہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے قارن و برادران؟ ہمیں سورتوں سے ملتا ہے. کائنات کے بارے میں جو الہی زاویہ نگاہ ہے، انسان کے بارے میں جو الہی زاویہ نگاہ ہے، زندگی کے بارے میں، دنیا آخرت کے بارے میں، اگر ہم ان الہی زاویہ نگاہ سے جو ہے آشنا ہونا چاہتے ہیں تو ہم جتنا ہم ان صورتوں سے انس پیدا کریں گے، جتنا ہم ان صورتوں سے متصل ہوں گے، جتنا ان صورتوں میں غور فکر کریں گے، ہمارا زاویہ نگاہ بھی الہی ہوتا چلا جائے گا. اور پھر یاد رکھیں، پھر ہمارا خریدار خود خدا جو کہ ہمارا خالق و مدبر ہے اس کی ذات ہوگی. یوں اپنے کمال کے سفر کو جاری رکھ سکتے ہیں. سورہ غاشیہ اسی داستان کی قائد کرنے کے لیے آئی ہے جس کی طرف خار اس بیان کر رہی تھی، اور اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. غاشیہ کی داستان یعنی ایک ڈھانپنے والے پردے کی داستان ہے، اور یہ جو انسانی زندگی کو ڈھانپی ہوئی ہے، اور یہ انسان کے غلاف میں، انسان کیونکہ اس کے غلاف میں ہی جو انسان زندگی کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ سے باہر نہیں نکل سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں غاشیہ کی جو ہے اس کی معنی جس نے انسانی زندگی کو مکمل، نہ فقط انسانی زندگی کو بلکہ ہر چیز کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے، جس کی زد میں تمام مخلوقات نے آئی ہوئی ہیں. اور ایسے میں چونکہ غاشیہ نے انسان اور تمام مخلوقات کو احاطے میں کیا ہوا ہے، کسی کو اس سے فرار نہیں. اب ایسے میں یہ جو غاشیہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ان تمام زندگی کے ہمارے جو ہے لمحہ بلمحہ ہر چیز کو اس نے جو ہے لپیٹا ہوا ہے اس پردے میں ہے، ہم اس کے غلاف میں ہیں، اور ایسے میں دو زاویے نگاہ پائی جا رہی ہیں، دو دیدگاہ اس پہ بیان کیے جائیں گے، ایک بعض لوگ جو ایک خاص قسم کی زاویے رکھتے ہیں اور ایک خاص قسم کا زاویے رکھتے ہیں، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سا زاویے نگاہ درست ہے. ایک زاویے نگاہ میں جتنا مرضی ہم جو ہے کوشش کر لیں، صحیح کر لیں، محنت کر لیں، جب بھی بیان کرنی چاہے نمبر تین میں بات ہے، یعنی پھر بھی ہماری اس تھکاوٹ کا جو ہے کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ زاویے نگاہ ہی درست نہیں تھا، ایک باطل اور بے سود زاویے نگاہ تھا، یہ سب درست جو نہ رکھنے کی وجہ سے تھا، جہد کا درست نہ ہونے کی وجہ سے، لہٰذا میں تھکاوٹ مجھے تھکاوٹ ہوگی. یہ جو آیت نمبر تین کی وضاحت کی گئی، یہ تھکاوٹ درواقعے اس ذہنیت کی وجہ سے ہوئی، اور اس کی ذہنیت کے نتیجے میں انسان نے صحیح کوشش کی. اس کے مقابلے میں ایک اور زاویے نگاہ بیان کیا گیا، ایک اور گروہ کا ذکر کیا گیا ہے جس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. ان دو گروہوں کا آپ کو اس سورے میں تعارف کروایا جائے گا، ایک گروہ جو تھکنے والے ہیں اور ایک گروہ جو خوش مزاج مسکراتے چہرے ہیں. اب ہم نے یہ جو آپ کو ہم سارے سوروں میں تدبر کر رہے ہیں، اس کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا تعلق کس گروہ سے ہے، آیا ہمارا زاویہ نگاہ درست ہے نہیں ہے. اگر ہمارا زاویہ نگاہ درست ہوگا ہمارا اور جہد جو ہے ہماری جو ہے صورتوں سے ملتی ہوگی، اپنی زندگی کے ہر حصے میں، ہر زندگی کے ہر موڑ میں، زندگی کے مختلف نشیب و فراز میں، ہم یہ دیکھنا کہ ہمارا زاویہ نگاہ کیا ہے. یعنی یہ سورہ مبارکہ غاشیہ ہمیں آئیے تاکہ ہم اپنی خوشی اور غموں کو محسوس کرتے میں مصروف ہو چکے ہیں، ہمیں نکالنا چاہتی ہے کہ اس دنیاوی زندگی سے، اور ہمیں اس روحانی زندگی سے جو ہے اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یہ صورتیں جو ہمیں ہماری اس عاقبت کی طرف بتاتی ہیں. ان دو گروہوں میں سے دیکھنا کہ ہماری نگاہ، ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ، ذہنیت کس طرف ہے، اس کو ہم اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں. سورہ غاشیہ ہمارے ذہن کو بدلنے کے لیے آئی ہے، ہمارے یقین اور عقیدے کو اور بدلنے کے لیے آئی ہے، اور ہمیں ایسے میں کیا کرنا ہوگا. سورہ کہتی ہے کہ پیغمبر کے دامن سے متصل ہونا گا، اپنی توجہ کو مخلوق کی طرف توجہ دینی ہوگی، سیرت طیبہ کو اپنانا ہوگا. اگر ہم یہ کریں گے تو یقیناً جو ہے ہم جو ہے ہمارا چہرہ خوش مزاج ہوگا، مسکراتے ہوں گے، اور پھر اپنی تمام کوششوں میں یقیناً جو ہے مطمئن ہوں گے، اور کہیں بھی کہیں بہیدہ بات نہیں کریں گے. پہلا حصہ بڑا اہم تھا جس کی طرف خار نے اشارہ کیا، اور میں چاہوں گا اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے خار اگلے حصے کی طرف آگے بڑھیں. بہت شرمندہ ہوں، طبیعت ناساز ہے تو زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا میں، آپ جاری رکھیں.
جزاک اللہ استاد محترم. جیسا کہ استاد محترم نے بھی آپ کو بیان کیا کہ سورہ غاشیہ دراصل ہمارے زاویہ نگاہ کو چینج کرنے کے لیے آئی ہے، تو ہم نے ابھی ایک زاویہ نگاہ کے جو رکھنے والے لوگ، ایک گروہ کے جو خاص ایک زاویہ نگاہ رکھتے تھے ان کو بیان کیا. اب ہم دوسرے طرف چلتے ہیں کہ جن کا زاویہ نگاہ ایسا کیا تھا کہ ان کو کیا وجہ.
دوسری طرف جانے سے پہلے اس زاویہ نگاہ کے بارے سے ایک لے لیتے ہیں افراد کا بھی، کہ وہ اس زاویہ نگاہ سے کیا سمجھے ہیں، وہ گروہ کی کیا خصوصیات ہیں، ان کی کیا مصادیق ہیں، تاکہ پھر ہم دوسرے گروہ کی طرف جب جائیں گے تو پھر آپس میں مقایسہ کرتے ہوئے پھر دیکھیں گے ہماری صفات کس زاویہ نگاہ سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں. تو آپ اسے ہینڈ ریز کریں، اور پھر میں ہم چاہتے ہیں پہلی زاویہ نگاہ کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہے اور کیا صورتحال ہے ہماری زندگیوں کی. بسم اللہ.
جی خار انم، آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے بیان کر سکتی ہیں. خار انم، جی جی خار انم، آپ کو ریکویسٹ چاہیے ہوگی آپ اپنا مائک ان.
جی السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. میرے لحاظ سے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ تھکاوٹ کے حساب سے وہ لوگ یا ایسے لوگ جو دنیا میں صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل مشقت اور محنت کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں بھی تھکتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ تھکے ہوئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہوگا، فقط دنیا کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہوگی. تو وہ لوگ ہوں گے جو آخرت میں تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ آئیں گے.
بالکل بالکل. خار طلعت، آپ بھی اپنا مائک ان میوٹ کر کے جواب دے سکتی ہیں. جی خار طلعت. خوہر آپ اپنا مائک میوٹ کریں.
یہ بتایا ہے, سلام علیکم,
وعلیکم السلام.
اس سورے میں یہ بتایا گیا ہے دو گروہوں کی نشاندہی کی گئی ہے, ابتدا میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے, اور ہمارے ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, اور ہمیں اپنے قیامت کے ہولناکیوں سمیت اپنے برے رویے اور اپنے غلط اعمال اور اپنی غلط عقیدے اور ایمان کی اصلاح کرنی ہے, اور جو نیک, ابھی نیکوں کا تو ذکر نہیں ہے, لیکن 1 سے 7 تک صرف برے اعمال کی طرف نشاندہی کی گئی ہے, اور برے اعمال کا نتیجہ بیان کیا گیا, اور بے انتہا خوفناک حقائق بیان کیے گئے ہیں.
بہترین, بہت خوب, زبردست. اب خاص ثانیہ آپ جاری رکھیں تاکہ ہم وقت سے استفادہ کریں.
اب ہم اگلے دستے کی جانب, دوسری فضا ہماری, جو کہ آیت نمبر 8 سے 16 کے درمیان تھی. میں چاہوں گی کہ آیات ترجمے کے ساتھ ابھی لگا دیا, میں زیادہ بہتر ترجمے کے ساتھ میں پڑھنا چاہوں گی, اس کے بعد ہم پھر آئیں گے. دوسری فضا آیت نمبر 8 سے 16 کے درمیان ہے کہ بحث کی روح پرور نعمتوں کے مناظر. آیات میں ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوہ یومئذ ناعمہ, کہ اس دن چہرے کچھ چہرے شاداب ہوں گے. لسعیھا راضیہ, کہ اپنے عمل پر خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ, کہ بہشت بری میں ہوں گے. لا تسمع فیھا لاغیہ, کہ وہاں کسی قسم کی بیہودگی نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ, اس میں رواں چشمے ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ, اس میں اونچی مسندیں ہوں گی. واکواب موضوعہ, اور پیالے رکھے ہوئے ہوں گے. ونمارق مصفوفہ, اور ترتیب سے رکھے ہوئے تکیے. وزرابی مبسوسہ, اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. اگر اس آیات آیات کے مہم الفاظ کی طرف دیکھیں تو سب سے پہلے نائمہ کہتے ہیں ترو تازہ کو, یعنی بہت, یعنی جو کہتے ہیں نا, تر و تازہ مسرت کے ساتھ. راضیہ, نسائیہ راضیہ, یعنی خوش. سائی یعنی اپنی کوشش سے راضی ہوں گے. عالیہ بلند کو دیتی. داغیہ بےہودہ یا ابس کوئی بات جسے کہتے ہیں. عین جاریہ, چشمہ بہتا ہوا. مرفوعہ, اونچے اونچے اونچی اونچی مسندیں. اسی طرح اقواب موضوع کہتے ہیں, پیالوں کو کہتے ہیں اقواب. معذرت, اقواب موضوع یعنی پیالے کے بارے میں ہے کہ پیالے رکھے ہوئے ہوں گے. وزرابیو, اسی طرح وزرابیو مبسوسہ, یعنی فرش بچھے ہوئے. اب ہم اس موضوع کی طرف, یعنی اس فضا کی طرف جب نگاہ کرتے ہیں کہ جہاں ہم نے پہلے اتنے ہولناک, اتنی سخت عذاب, سخت اللہ تعالیٰ کا لہجہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ آگ میں داخل کر رہا ہے, ساتھ میں پھر پانی بھی گرم دے رہا ہے, ساتھ میں ہمیں پھر کہہ رہا ہے کہ غذا بھی ایسی دی جائے گی کہ جو زرعی ہوگی, اور ایسی کہ پھر اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا, یعنی وہ غذا خود جو ہے عذاب بن جائے گی ان کے لیے. تو یہاں پہ خدا فوراً سے ایک بہترین اور بہت لطافت, بہت پیار سے بھری آیات کو نازل کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ وجوہ یومئذ, چہرے اس دن پر تراوت اور مسرور ہوں گے. بدکاروں کے چہرے چہروں کے برعکس, جن کی طرف گزشتہ آیت میں اشارہ ہوا تھا کہ وہ ذلت, وہ اندوہ میں غرق ہوں گے. نائمہ نعمت کے ماضی سے ہے, یہاں ایسے چہروں کی طرف اشارہ ہے جو نعمت سے سرشار, تر و تازہ, شاداب, مسرور اور نورانی ہوں گے. یہ چہرے ایسے نظر آئیں گے کہ وہ اپنی صحیح اور کوشش سے راضی اور خوش ہوں گے. ایسی صحیح کوشش جو لطف خدا کے پرتو کے سائے میں کبھی کئی گنا, کبھی 10 گنا, کبھی 700 گنا, اور اس سے اور کبھی اس سے زیادہ بڑھ چکی ہوگی. دوستوں کے برعکس, کی جنہوں نے اپنی صحیح کوشش میں سوائے تھکن, رنج, غم کے علاوہ کچھ حاصل نہ کیا, جو کہ آیت میں تھا عاملۃ ناصبہ, اس کے بعد اگر ہم اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں اور خدا فرماتا ہے وہ بہشت عالی میں قرار پائیں گے، فی جنت عالیہ، آگے بڑھائیے گا. اگر ہم اس کے بعد والی آیت میں اگر ہم نگاہ ڈالیں تو آیت کہتی ہے لا تسمعوا فیہا لاغیہ. یہاں یہ آیت مجھے بہت ہی شروع سے بہت اچھی لگتی تھی. سورہ غاشیہ، جب سے میں نے قرآن سے تعلق رکھا ہے، میں سورہ عبس میں، سورہ نبا میں بھی اس حوالے سے ہے، تو یہ سورہ مجھے یہ آیت بہت خوبصورت لگتی تھی کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ لا تسمعوا فیہا لاغیہ. مومنین کے لیے یہ ہے کہ وہ جنت میں وہ وہاں کوئی بری بات نہیں سنیں گے، یعنی وہاں ان کے لیے بہت ہی روحانی اور بہت بہترین ماحول ہوگا. یہ جو صفت بیان کی جا رہی ہے یہ روحانی ایک صفت رکھتے ہیں، روحانی صفت ایک معنوی پہلو رکھتے ہیں. اور اگر ہم اس فضا کی طرف نگاہ ڈالیں کہ آخر کیسی فضا ہے کہ جس میں وہ کوئی بری بات نہیں سنیں گے، جس میں وہ کوئی عداوت سے بھری کوئی بات نہیں سنیں گے، نہ وہ جنگ و جدال کی بات سنیں گے، نہ کینے سے بھری کوئی بات سنیں گے، نہ وہ جھوٹ سنیں گے، نہ وہ تہمت افترا، نہ غیبت، نہ کوئی فضول بات سنیں گے. آپ سوچیں یہ ماحول کیسا آرام دہ ماحول ہوگا جو ان تمام فضولیات سے پاک و مبرہ ہوگا. اس روحانی اور آرام و سکون بخشش، سکون و بخشش نعمت کے ذکر کے بعد جو جنتیوں کی روح و جان کو لغو اور بہودہ باتیں نہ ہونے کی وجہ سے حاصل ہے، جنت کی مادی نعمتوں کے ایک اور مزید حصے کو بیان کرتی ہے. یہاں پر میں آپ لوگوں سے سوال کروں گی کہ یہ کیوں کہا گیا کہ وہ وہاں پہ کوئی بری بات نہیں سنی؟ ایسا کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں سنیں گے؟ نہ تسمع فیہا لاغیہ، اس آیت میں کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ آپ میں سے اگر کوئی جواب دینا چاہے. میرے خیال میں چیٹ باکس میں جواب آ رہے ہوں گے.
جی جی، اگر آپ نے جواب دینا ہے خواہر سکینہ، آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے جواب دے دیں. خواہر سکینہ،
السلام علیکم. اصل میں وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس وقت تانے اور تشنے بھی دیے جاتے تھے مومنین کو، اور جناب رسول خدا کو بھی ساحر بھی کہا جاتا تھا، مجنون بھی کہا جاتا تھا نعوذ باللہ. اور جو ہے وہ آپ کے لیے بہت سارے القابات آپ کو تنگ کرنے کے لیے کام بھی کیے جاتے تھے اور بولا بھی جاتا تھا اس ماحول میں. تو اس لیے اللہ میاں نے جو ہے وہ اس بات کو کہا کہ جنت میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوگا، مومنین جو ہے وہ پرسکون ہوں گے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے جیسچر سے، اپنی باتوں سے مومنین کے دل دکھاتے، اور وہ زمانے میں بھی تھا. تو اس چیز کو کنڈیم کیا گیا ہے، کہا گیا کہ وہاں پر کوئی جسمانی طور پہ اور کسی اور طریقے سے تو کیا سننے کو بھی کوئی غلط بات نہیں ملے گی. جو کسی مومن کو پسند نہیں ہو وہ بات اس کو وہاں سننے کو نہیں ملے گی. بہت شکریہ. جزاک
اللہ، جزاک اللہ. دیکھیے عزیزان من، اگر ہم یہاں پر غور کریں تو دنیاوی زندگیوں کی جو پریشانیاں ہیں زیادہ تر اسی قسم کی باتوں سے ہوتی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ وہاں کسی قسم کی بری بات نہیں سنیں گے، وہ وہاں کوئی جھوٹ نہیں سنیں گے، وہاں کوئی تہمت نہیں سنیں گے، وہاں کوئی غیبت نہیں سنیں گے. تو عزیزان من، یہ وہی باتیں ہیں کہ جنہوں نے ہمارے نظام، اجتماعی نظام کو درہم برہم کر دیا ہے. یہاں ایک اہم نقطہ ہے کہ جنتیوں کو یہ راحت کس لیے حاصل ہوئی ہے؟ کیوں یہ وہ اس آرام دہ ماحول، خدا کہہ رہا ہے کہ ان کو آرام دہ ماحول ملے گا اگر قرآن اور بہت سی جگہوں پہ ملے گا، ان کے لیے صرف فرشتے سلامتی پیش کریں گے. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی میں، اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتے تھے. وہ کیوں مومنین کے لیے؟ یہاں دیکھیں پہاڑ نے جیسا بیان کیا وہ بھی ٹھیک تھا کہ وہ اس وقت سے، لیکن یہاں اگر دیکھا جائے یہاں تمام مومنین سے مخاطب ہیں اور تمام مومنین کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لا تسمعوا فیہا لاغیہ. جو جو مومن ہے، جو جو جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کے لیے یہ صفت ہے، ایک نعمت ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی بات نہیں سنیں گے. تو عزیزان من، یہ اہم نقطہ ہے، بہت ہی زیادہ مہم نقطہ ہے کہ اگر ہم اس جملے کو اپنے لیے لے لیں کہ جس طرح خدا کی رائے کے مومنین تو جنت میں ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے تو کیوں نہیں سنیں گے؟ کیونکہ مومنین نے اپنی زندگی ایسی گزاری کہ انہوں نے کبھی ایسی بات اپنی زندگی میں نہیں کی. لہٰذا یعنی کہ جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی خواہ نے بیان کیا تھا کہ ہم کیسے اپنی زندگی کو جنتی بنا سکتے ہیں, اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں ہی ایسی بری باتوں سے, فضول باتوں سے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, کبھی کسی پر کوئی بات نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ وہ آج اس طرح کی کوئی بات نہیں سنیں گے اور خدا نے ان کو ان کے اعمال کی جو ہے کیا کہتے ہیں اعمال کا صلہ دیا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. اگلی آیت میں ہے کہ اس جنت میں چشمے جاری ہوں گے, اور ان چشموں کے تذکرے کے بعد خدا کہتا ہے کہ جنت کے ان باغوں میں بلند اور اونچے تخت اور پلنگ ہوگی. فیہا سرر مرفوعہ, ان پلنگوں کا بلند ہونا اس بنا پر ہے کہ جنتی اپنے اطراف کے تمام مناظر اور صحن دیکھ سکیں گے, ان کے مشاہدے سے لذت حاصل کریں گے. بعد والی آیت میں فرماتا ہے کہ خوبصورت اور جاذب نظر پیالے ان چشموں کے پاس رکھے ہوں گے. اقواب موضوع, آگے بڑھائیے. اس کے بعد جنت کی نعمتوں کے جزیات کے متعلق مزید نکات پیش کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے وہاں پلنگوں پر تکیے اور گاؤ تکیے ہوں گے جو صفے بستہ ہوں گے. ونمارک مصفوفہ, آپ یہاں پہ دیکھیں کہ خدا کس قدر بہت خوبصورت, یعنی اگر نارمل انسان سوچتا ہے کہ انسان جب آرام کرنا چاہتا ہے کہ آرام اس کو کس طرح ملے, تو خدا نے بتا دیا آرام کی کوئی ایک منظر کشی کر رہا ہے کہ کس قدر وہ جو انسان آرام میں ہوگا. یہ تعبیر بتاتی ہے کہ وہ مجالس ان سے تشکیل دیں گی, مجلس سے جو ہر قسم کی لغویت اور بےحودگی سے پاک ہوں گی. ان میں صرف الطاف الہی, اس کی بے پایا نعمتوں اور دنیا کے درد و رنج اور عذاب سے نجات کے بارے میں گفتگو ہوگی. دیکھیے عزیزانی مانی, یہ جو ماحول بیان کیا جا رہا ہے مومنین کا, یہ جو جنتیوں کا ماحول بیان کیا جا رہا ہے, یہ ایسے ہی ان کو نہیں میسر ہوا ہے. یہ اس لیے میسر ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ایسے ماحول, ایسی مجالس تشکیل دی تھی کہ خدا نے اس کے اجر میں ان کو اور اس سے بہترین محافل دے دی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا ہماری اگلی فضا ہے فضا جس میں آیت نمبر 17 سے 20 کے درمیان خدا فرماتا, آیت نمبر 17 سے 20 میں ہے کہ جس طرف دیکھو آیت الہی ہی ہیں. تلاوت میں کرتی ہوں قرآن سورہ کی کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسے اٹھایا گیا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے گاڑ دیے گئے ہیں؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی ہے؟ یہاں پر اگر ہم غور کریں کہ خداوند متعال ہمیں کہہ رہا ہے کہ اونٹ کی خلقت کی طرف نظر کرو. آخر خدا نے بتایا ہمیں اونٹ, آسمان, پہاڑ, زمین, ان سب کی طرف کیوں متوجہ کروانا چاہ رہا ہے؟ آخر ان چیزوں میں ایسا کیا ہے کہ خدا نے بتایا ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف نظر کرو؟ عزیزان ایمان, کہ چار مظہر الہی ہیں, یہ وہ چیزیں جو ہمیں خدا کی عظمت اور بلندی ظاہر کرتی ہیں. اور اگر ہم صرف اونٹ کی طرف دیکھیں, مختصرا میں اونٹ کی جو ہے بیان کرتی چلوں کہ اونٹ کے بارے میں ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کہ اونٹ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ اونٹ کیسا جانور ہے. نارملی اگر ہم دیکھیں کہ بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں دودھ مہیا کرتے ہیں, بہت سے ایسے جانور ہیں جن سے ہمیں گوشت ملتا ہے, بہت سے ایسے جانور ہیں کہ جن سے ہم سواری لیتے ہیں، یہاں کے بہت سے ایسے جانور ہیں جن سے ہم وزن اٹھواتے ہیں یعنی بارداری کا کام کرواتے ہیں، لیکن اونٹ کے بارے میں ایسی خصوصیات ہیں کہ تمام یہ جو سارے کام جو کہ دو تین جانور مل کے کر سکتے ہیں، لیکن اونٹ ہمیں یہ سارے جو کام ہیں وہ اونٹ سے آرام سے ہم کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں اور بہت سی خصوصیات ہیں کہ جیسا کہ اونٹ بہت طاقتور جانور ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ سات سے آٹھ دن تک بھوکا رہ سکتا ہے. اور اونٹ کی کوئی اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو یہ اونٹ اتنا بھاری ہے یعنی اتنا فائدہ مند ہے، تو اس کے ظاہر سی بات نارملی ہمارے ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی بڑی چیز رکھتے ہیں جو جتنے فائدہ دیتی ہے تو اس کے اخراجات بھی اتنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایسا اونٹ کے لیے نہیں ہے، اونٹ بلکہ بہت ہی سستا یعنی اس کی جو غذا بہت ہی سادہ ہے، اس کی غذا ایسی نہیں ہے کہ آپ جو ہم اس کے لیے الگ سے مہیا کریں، بلکہ نہیں، وہ ہر قسم کی خار وہ خس و خاشاک کھا لیتا ہے. اور بیابان کے طوفان کے درمیان اپنے مخصوص وسائل کے ساتھ جو خدا نے اس کی پلکوں کانوں اور ناک میں مہیا کی ہیں، مقابلہ کرتا ہوا اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے. ایک اہم بات اونٹ کی کہ وہ اپنی پوری طاقت اور قوت کے باوجود نہایت ہی مطیع جانور ہے. کہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر اونٹ کی قطار کی مہار لے کر جدھر لے کر جانا چاہے وہ لے کر جا سکتا ہے. یہ میں نے مختصراً اونٹ کے بارے میں آپ کو بتایا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں جو خدا نے آیات میں فرمایا آسمان زمین اور پہاڑ کے بارے میں. اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوتے فرماتا ہے، کیا وہ آسمان کی طرف نظر نہیں کرتے کہ کس طرح قرار دیا گیا ہے؟ آسمان اپنی عظمت کے ساتھ اور اپنے عجائبات کے ساتھ، ستاروں اور کہکشاؤں کے ساتھ انسان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتا ہے. کس طرح یہ عظیم کرے اپنی اپنی جگہ پر میخ کی طرح گڑے ہوئے ہیں اور بغیر ستونوں کے اپنی جگہ پر قرار ہیں. انسان اگر غور کرے تو وہ اس عظیم اور نظم و حساب سے پر جہاں کے پیدا کرنے والے کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا اور ناچیز بلکہ اس لامحدود کے مقابلے میں صفر کے برابر سمجھتا ہے. اس نظام شمسی کے کروں کو عالم وجود میں آئے ہوئے لاکھوں سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی حرکت اصلی کے محور میں تبدیل لیکن ان کے جو حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کیا اس عالم عظیم کے خالق و مدبر کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے بلند و عظیم مقاصد کی طرف ہمیں قریب نہیں جانا چاہیے؟ آپ خود غور کریں کہ خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم آسمان کی طرف دیکھیں، ہمیں خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم پہاڑوں کی طرف دیکھیں. آگے اگلی سائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں.
بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کیوں دعوت دے رہا ہے ہم پہاڑوں کی طرف دیکھیں اور جو زمین و آسمان کی طرف دیکھیں. واقعی ایک لمحہ فکری ہے، سوچنا ہوگا اس سے کب کے اگلے حصے کی طرف جائیں. یہاں پہ دو گروہوں کا تعارف مکمل ہو گیا، ایک گروہ یہ خصوصیات، ایک گروہ یہ خصوصیات. کوئی بتائے گا کہ ان دونوں گروہوں میں کیا کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں؟ اس کے بعد پھر جو ہے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. اور بہت نقطہ بتایا ہے، بڑا اہم ہے، اللہ تعالیٰ کیوں متوجہ بار بار ہمیں کر رہا ہے. جی بسم اللہ.
جی خواہر نورین، آپ بیان کرنا چاہتی ہیں، آپ اپنا مائک ان میوٹ کر سکتی ہیں. خواہر نورین اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی پروردگار عالم، یہاں پہ کوشچن چھ دا صاحب نے یہ کیا کہ پروردگار عالم ان دونوں گروہ میں کیا ڈفرنس ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہے، ایسا ہی ہے کوشچن؟
جی 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 جی
یہاں پہ پروردگار عالم ہمیں جو شو کرنا چاہ رہا ہے کہ جتنا پرسکون وہاں پہ جنتی ہوں گے یا نیک اعمال کرنے والے ہوں گے یا وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے اعمال کے ذریعے دنیا میں بھی جنت بنائی اور آخرت میں بھی جنت بنائی، اسی قدر شدید حالت جو ہوگی وہ عذاب والوں کی ہوگی، صاحبان عذاب کی ہوگی. کس طرح کہ انہوں نے دنیا میں بھی اپنی غلط سوچ کی وجہ سے، اپنی حاسدانہ فطرت کی وجہ سے اور اپنی بدگمانی والی فطرت کی وجہ سے دنیا کو بھی اپنے اندر عذاب بنا لیا، اور جس طرح سے دنیا میں وہ ہمیشہ جلتے کڑتے رہے یا دنیا میں ہمیشہ انہوں نے دنیا کو ہی اپنے اوپر حاوی رکھا، تو آخرت میں بھی پروردگار عالم کے پاس جب وہ جائیں گے تو وہی جلن جو کہ اس دنیا میں تھی وہاں پر بھی ان کے ساتھ ہوگی. یہ پروردگار عالم ہمیں ڈیفنس اس کا بتانا چاہ رہا ہے. جیسے کہ آصف آپ نے پہلی شاید سورہ نبا میں شاید آپ نے پوائنٹ کہا تھا کہ اگر جنتی کو پروردگار دوزخی کو پروردگار عالم بدگمان دوزخی کو جنت میں بھی ڈال دے گا تو جنت میں جا کے بھی وہ بدگمانی کرے گا, شاید مجھے ان سب کے سامنے نیچا دکھانے کے لیے ڈال دیا گیا ہے. تو یہ پروردگار عالم یہاں پہ ہمیں ڈیفنس بتا رہا ہے کہ ہم جنہوں نے دنیا میں اپنے لیے جنت بنا لی ان کے لیے اگلے جہان میں بھی جنت ہوگی, اور جنہوں نے دنیا میں اپنے لیے دوزخ کو تشکیل دیا ان کے لیے اگلے جہان میں بھی دوزخ ہوگی. کیا یہی چیز آپ پوچھنا چاہ رہے تھے؟
بالکل, یعنی ایک گروہ کا چہرہ سیاہ ہے اور ایک گروہ کا چہرہ کھلا ہوا ہے, خوشگوار زندگی کر رہا ہے, اور ایک گروہ اپنے کام سے تھکا اور خستہ ہو چکا ہے, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں گروہ دنیا میں اپنی کوششوں سے مطمئن ہے, اطمینان اس کے چہرے پر ہے. ایک گروہ جو ہے آگ بھری جگہوں پر موجود ہے جہاں پہ آگ, اور ایک گروہ پرامن مقام پر ہے. ایک گروہ جو ایسا کھانا کھاتا ہے جس سے نہ بھوک ختم ہوتی ہے نہ پیاس بجھتی ہے, اور دوسرا گروہ بہتے ہوئے چشموں میں رہتا ہے. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت مقایسہ کیا جا رہا ہے. یہ سارے چہرے اپنے اپنے مقام اور عمل کے محاسبے کی وجہ سے, یعنی ہمارا وہ عمل ہے کہ جو ہمارے چہروں کو سیاہ کر دیتا ہے یا ہمارے چہرے کو خوشگوار بنا دیتا ہے یا ہمیں تھکا دیتا ہے یا ہمارے چہروں کو مطمئن کرتا ہے. واقعا یہ سب جو ہیں انسان کے اعمال کے محاسبہ کا نتیجہ ہے. میں جو مجھے جو ایک عام انسان ہوں, مجھے چاہیے کہ جنت کے انسان کے ساتھ محاسبہ کروں, اور تبھی میں جا کر اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہوں, تبھی میں جا کر اس سفر کو جاری رکھ سکتا ہوں. اور غاشیہ جو ہمیں آئی ہے یہ سورہ بتانے کے لیے آئی ہے, یہی بات بتانے کے لیے آئی ہے. غاشیہ دروا کی ایک داستان کی حکایت کرتی ہے, اور جو انسان اس زندگی کو ڈھانپ چکی ہے, اور ایسے میں ہم اسی زندگی میں جو ہے زندگی بسر کر رہے ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی توجہ کو متوجہ کریں. جتنی توجہ ہمارے لیے مرکوز ہوگی اتنا زیادہ ہم اپنے سفر کو آگے جاری رکھ سکتے ہیں. جی بسم اللہ خان, آپ آگے جاری رکھیں, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا.
جزاک اللہ سر محترم. اس کے بعد آسمان سے ہٹ کر زمین کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں کہ کیا وہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح اپنی جگہ پر نصب ہوئے ہوئے ہیں. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, وہ پہاڑ کی جن کی جڑیں ایک دوسرے سے متصل ہیں, زمین کے اطراف کوہ ارض کے حلقوں کی مانند گھیرے ہوئے ہیں, اور اندرونی پگھلے ہوئے مادے سے پیدا ہونے والے زلزلوں اور چاند و سورج کی قوت جاذبہ سے پیدا ہونے والے مد و جزر کو کم کرتے ہیں. دوسری طور پر پہاڑ عظمت و صلاحیت کے مظہر ہیں. انسان پہاڑوں پر تفکر کرنے کی صلاحیت زیادہ محسوس کرتا ہے. اگر آپ سب نے اس طرف ایکسپیرینس کیا ہو پہاڑوں کی طرف, اگر آپ کا کبھی جانا ہوا ہو, تو واقعی پہاڑ ہمیں اپنی طرف توجہ کراتے ہیں اور کہتے ہیں, مجبور کرتے ہیں کہ ہم غور و فکر کریں کہ جس خدا نے ان کو اتنی ہیبت اتنی بلندی کے ساتھ بنایا تو وہ خدا کس قدر عظیم ہوگا. اور یہ بات بلا سبب نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت سے مدتوں پہلے جبل نور اور غار حرا میں عبادت میں مشغول رہتے تھے. اس کے بعد زمین کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتا ہے, کیا وہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح مستع ہوئی ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, کس طرح مسلسل بارشوں نے پہاڑوں کو غسل دے کر مٹی کے ذرات کو وجود دیا ہے, پھر گڑھوں کو وسعت دے کر ایسی زمین صاف صاف زمین تیار کی ہے جو ذرات کے لیے بھی موزوں ہیں, ہر قسم کی تعمیر کے لیے بھی, اور اسے انسانوں کے اختیار میں دے دیا. کتنی بڑی بات ہے کہ ایک چیز کو خداوند متعال نے بہترین بنایا, اس سے ہمارے کام بھی ہوتے اور اختیار بھی ہمیں دے دیا. یہ خدا کی رحمانیت کے جلوے ہیں. اور وہ کون ہے جس نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اسے مستحق کر کے قابل استفادہ بنایا؟ یہ سب ایسے امور ہیں کہ جن پر غور و فکر کی, یہ سب امور ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, ان چاروں امور کے درمیان کون سا رب تھے؟ اونٹ, آسمان, پہاڑ, زمین, یہ آخر ان کے درمیان کیا ربط ہے؟
بہت اہم سوال ہے کہ جو چار بنیادی چیزیں جس کی طرف بتایا جا رہا ہے, اگر ہم ربط کو دیکھیں گے تو بہت سارے ہم پیغامات سورے سے لے سکتے ہیں. جی بسم اللہ.
اگر وسیع فضا میں غور کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان چاروں امور, چار امور جو اوپر والی آیات میں آئے ہیں, انسانی زندگی کی بنیاد کو تشکیل دیتے ہیں. آسمان نور و روشنی کا مرکز ہے, اور بارش اور ہوا کا بھی. زمین انواع اقسام کے مواد یعنی غذا کی پرورش کا مرکز ہے. توحید سے متعلق اس بحث کے بعد اب ہم اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں.
یہاں پہ سوال کرنا چاہتا ہوں بڑا اہم, کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی دعوت دی ہے, اس دیکھنے کی کیا ہماری زندگی میں نتائج ہو سکتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھیں, دیکھنا کسے کہتے ہیں, دیکھنا کسے کہتے ہیں, اور دیکھنے کے کیا نتائج اللہ تعالیٰ لینا چاہتا ہے؟ کون اس کا جواب دے گا؟ اس کے بعد اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. بہت بنیادی سوال ہے. کبھی اللہ کہہ رہا تم نے دیکھ اس کو دیکھا ہے, کبھی اس کو دیکھا ہے, کبھی اس کو دیکھا ہے. اس دیکھنے کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں ہماری زندگی میں؟ جی بسم اللہ.
جی خواہر سیدہ فاطمہ ابو ذر, آپ بیان کریں.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی دیکھنے سے مراد مشاہدہ ہے, یعنی انسان جیسے اگر اتنی ارد گرد کی موجودات کو فرض کریں, آسمان کو اگر دیکھتا ہے تو اسے آسمان ایک یعنی بہت محکم, ایک بہت پھیلی ہوئی, ہر جگہ یعنی اس کا احاطہ کی ہوئی ایک چیز ایک موجود دکھتی ہے. تو یعنی اگر وہ دیکھ جب تک وہ نگاہ نہیں کرے گا, دیکھے گا نہیں, تو وہ پھر اس کی بلندی کشائش پھر اس تک پہنچے گا ہی نہیں کہ اس کا کوئی بنانے والا, اس کا کوئی خالق ہے. اسی طرح باقی موجودات بھی ہیں, یعنی دیکھنا جو ہے نا وہ پہلا اسٹیپ ہے انسان کی سوچ وچار کی طرف.
ایک اور جو لفظ استعمال ہوتا نا, رایا یا لفظ استعمال ہو, دیکھنے کے معنی میں فکر و اندیشہ بھی چھپا ہوا ہے. یعنی ایسا دیکھنا جو فکر و اندیشے کے ہمراہ ہو, اگر لغت میں اس کے معنی کو دیکھیں. ایک اور خواہر یا برادر سے رائے لے لیتے پھر آگے بڑھتے ہیں.
خواہر انیسا, خواہر آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے جواب دے سکتی ہیں, اپنی رائے کا اظہار کریں.
جی السلام علیکم. دیکھنے سے مراد مطلب ادھر جو مجھے سمجھ آ رہی ہے بصیرت ہے, وہ جو اندر کی آنکھ ہے نا, وہ اس سے دیکھنا, اس سے مشاہدہ کرنا. جی
جی احسان آپ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں تو.
جی آغا احسان بھائی سے ضرور لیں.
جی السلام علیکم استاد محترم, بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. استاد محترم یہ جو دیکھنا ہے گویا یہ دیدہ عبرت کے ساتھ دیکھنا ہے, اور ہمارے اس تدبر کے نظام میں ایک اس کی تفکر کی ایک روش ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں خوب دیدن و خوب شنیدن, یعنی اچھا دیکھنا اور اچھا سننا. جب ہم دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن جو ہے وہ اس کی ایک تصویر بنا ڈالتا ہے, اور ان تصویروں کو جب ہم رب دیتے ہیں آپس میں تو وہ اس کی تصدیق بن جاتی ہے, اور پورا مضمون جو ہے وہ ہمارے سامنے کلیئر ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بار بار دیکھو اور غور سے دیکھو, تو انشاءاللہ کہ جتنی بار آپ دیکھیں گے تو اس میں اچھے سے اچھے مطالب جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے.
بہت خوب, بہترین. جی خاص خانیاں جاری رکھیں اس بات کو, میرے سوال کو جواب جم بندی کرتے ہوئے آپ اپنا نقطۂ نظر بھی بیان کر آگے بڑھیں. ماشاءاللہ استاد
محترم اور برادر نے جو بیان کیا کچھ یہی ہے کہ ہم نے جو دیکھنا ہے وہ دراصل تفکر کی نگاہ سے دیکھنا ہے, تدبر کی نگاہ سے دیکھنا ہے. یہ دیکھنا ایسا نہیں کہ بھائی ہم نے صرف نارملی ایک چیز کو دیکھ لیا, بلکہ نہیں, ہم نے اس میں اصل میں خدا کو ڈھونڈنا ہے. جیسے دیکھنا ہے وہ دراصل توحید ہی دیکھنا ہے, ایسا دیکھنا کہ ہم اگر پہاڑ دیکھ رہے ہیں تو یہ سمجھے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں, اگر ہم اونٹ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں, آسمان کو اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ ہم صرف غلاف یا ایک پردہ ٹائپ دیکھ رہے ہیں چیز, نہیں, بلکہ ہم اس میں خدا کو دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھنا دراصل اسے کہتے ہیں. اب ہم اپنے اگلے حصے جو کہ ہمارا آخری حصہ ہے اس طرف بڑھتے ہیں. چوتھی فضا آیت نمبر 21 سے 26, نصیحت واضح ہے لیکن قبول کرنے میں زبردستی نہیں. آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, فذکر انما انت مذکر, بس آپ نصیحت کرتے رہیں, آپ فقط نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر مسلط نہیں ہیں. الا ما تولى وكفر, البتہ جو منہ موڑے گا اور کفر اختیار کرے گا. فیعذبه الله العذاب الاکبر, سو اللہ اسے سب سے بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا. انا الینا ایابہم, یقیناً انہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے. ثم انا علینا حسابہم, پھر ان کا حساب لینا یقیناً ہمارے ذمے ہوں. اگلی آیات میں اس حصے میں اگر ہم دیکھیں تو خداوند متعال ان تمام زمین و آسمان, پہاڑ, جانوروں کی خلقت بتائی ہے, اور یہ عالم ظاہر جو خدا نے یہ خلق کیا ہے, ظاہر سی بات ہے کسی بغیر ہدف اور مقصد کے تو نہیں خلق کیا. تو اس لیے آگے خداوند متعال رسول سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اب جبکہ ایسا ہی ہے تو انہیں یاد دلا, نصیحت کر اور انہیں غور کرنے کی تلقین کریں, آپ انہیں قرب خدا کی راہ دکھائیں, راہ تکامل اور ارتقاء میں ان کے رہبر اور رہنما بن جائیں. البتہ راہ کمال اسی صورت میں طے کی جا سکتی ہے جب ارادہ و اختیار کے ساتھ میل و رغبت بھی شامل ہوں. وہ تکامل و ارتقاء جو حالت جبر کے نتیجے میں ہوں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ انہیں مجبور نہیں کر سکتے, اگر مجبور بھی کر سکتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا آیات میں ہے کہ فإنما أنتم مذكرون, بس آپ انہیں نصیحت کریں. لست علیہم بمسیطر, آپ ان کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے. اگر ان میں سے کوئی روبردانی کرتا ہے, کفر اختیار کرتا ہے, تو اگلی آیت میں خدا عذاب کو بھی ڈکلیئر کر رہا ہے کہ ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے, اور ساتھ میں پیغمبر کو بھی ایک تسلی دے رہا ہے کہ پیغمبر یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے ہٹ درمی کر لی, انہوں نے کفر اختیار کر لیا تو یہ میری دسترس سے باہر ہو گئے یا یہ ہم سے دور ہو گئے. نہیں, بلکہ خدا نے بتایا, ارشاد فرما رہا ہے آیت میں کہ یہ میری دسترس سے دور نہیں ہے, ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان سب کا حساب میرے پاس ہے اور ان کو پلٹ کر آنا میرے پاس ہے. یہ ایک لحاظ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا جو پیغمبری کا جو کام ہے, یہ جو آپ کا رسالت کا کام ہے, آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ اگر کوئی نہیں آ رہا تو ہم اس کے غم کو دیکھ کر, یعنی اس غم کو لے کر ہم بیٹھ جائیں, نارملی جیسے ہم ہوتا ہے کہ ہم ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. ہم کسی بھی ایک گروہ پر اگر ہم کام کرنا چاہ رہے ہو تو اگر وہ وہاں سے ہمیں رسپانس صحیح نہیں ملتا, نارملی میں اپنی بات کروں تو ہم ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ دیکھیں, ہمیں پیغمبری کا ایک اہم فریضہ بتایا جا رہا ہے, پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے, ہم بھی تو ٹیچنگ کرتے ہیں, تو ہمارے لیے بھی یہاں پر ایک فریضہ ہے کہ ہم اگر کہیں کام کر رہے ہیں, کہیں کسی جدوجہد کر رہے ہیں, تو اس میں اپنے کام کو روکنا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اب یہ سب کے سب جو ہے ہمارے دسترس سے باہر ہو گئے اور اب کچھ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی منہ موڑ لیتا ہے, اگر کوئی کفر اختیار کر لیتا ہے, تو وہ بھی خدا کی قدرت کے احاطے سے باہر نہیں ہے اور اس نے پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. وہ سب سے اہم کہ ہم نے اپنے کام کو جاری رکھنا ہے. اب ہم اپنے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. اگر یہاں پر اپنے کام کو جاری رکھنے کے حوالے سے اگر کوئی نقطہ ایڈ کرنا چاہے تو بہتر.
اپنے کام کو جاری رکھنے سے مراد کیا, تھوڑا مزید وضاحت کریں.
یہاں پر رسول سے کہا گیا تھا کہ آپ نصیحت کریں, اور نصیحت کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نصیحت کریں اور اگلے والا نام آنے. مثال پر نارملی اگر بات کی جائے کہ اگر ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں, اگر وہ ہماری بات نہیں مانتا تو ہم بس ایک کونے پہ بیٹھ جائیں کہ ہماری کوئی بات نہیں مان رہا, سامنے والے ہماری بات نہیں مان رہے, تو ہم اپنے کام کو روکتے ہیں, ہم اپنے الہی کام کو روکتے ہیں. ہم الہی کام کو روک نہیں سکتے. ہم جو ابلاغ ہے, قرآن کا جو ذکر ہے یا قرآن کی تبلیغ ہے, اس کو ہم روکیں نہیں, بلکہ ہم اپنے کام کو جاری رکھیں. اور جو بھی روگردانی کرتا ہے, جو بھی منہ موڑ لیتا ہے, وہ خدا کی دسترس سے دور نہیں.
یعنی اصلاح اور تربیت کے امور میں ہم آگے بڑھتے رہے, سفر میں کمال کی طرف جو ہم نے رشد کرنا ہے, ارتقا کرنا, خود بھی اور دوسروں کو بھی اس پہ جاری ساتھ رکھنا چاہیے. بہت خوب بہترین.
اب ہم اپنا آخری حصہ اس سورہ کا, حصے چہارم سورہ میں تدبر کے ذریعے طہارت و پاکیزگی کا حصول.
یعنی آپ یہ کہا آخری حصہ جو ہمارا یہ کہ سورہ غاشیہ کے ساتھ کیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے, کیا قوانین زندگی, کیا اصول زندگی اپنانے ہیں. دیکھیں اکثر ہم پہلے بھی کلاسز میں بتاتے رہے ہیں, تدبر کسی موضوع کی عاقبت پہ توجہ کرنا اور تدبر کے لیے چار ہمارے مراحل ہوتے ہیں کہ سورے میں ہم تفکر کرتے ہیں، اس کے بعد سورے سے قوانین زندگی نکالتے ہیں، پھر سورے کے غرض اور مقصد تک ہماری رسائی ہوتی ہے، اور پھر یہ جب سب کرنے کے بعد حقائق کو جان لیا، قوانین کو لے لیا، تو اس کو اپنی زندگی میں کیسے جاری کرنا ہے. آپ سب کو دعوت دیتے ہیں ماہ رمضان میں ہمارے سے جڑے رہے، باقاعدہ جو ہمارے نصاب ہے وہ ہم آپ کو کروائیں گے. جی خار ثانیہ، آپ آخری حصہ بھی بیان کریں. جی بسم اللہ، پھر سوالات لیتے ہیں اس کے بعد.
تو لہٰذا ہمیں اب کوشش کرنی ہے کہ جو ہم جو کوشش کریں، کیونکہ ہم نے آیات میں سب شروع پڑھا تھا لسعیھا راضیہ، مومنین کی صفت کیا تھی کہ وہ اپنی کوشش سے راضی ہیں. تو لہٰذا جو کوشش جو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے جو اوپر دو گروہ کے بارے میں پڑھا تھا تو اس میں یہ تھا کہ ایک گروہ اپنی کوشش میں جو کر رہا ہے، جتنے بھی کام کر رہا ہے وہ تھکا ہوا ہے، لیکن دوسرا جو گروہ ہے وہ اپنی کوشش سے راضی ہے. لہٰذا جو کوشش ہم کر رہے ہیں اس کا صحیح سمت میں ہونا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. کوشش کا صحیح سمت میں ہونا بہت ضروری ہے. محنت و مشقت انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان مسلسل محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ انسان کس راستے کو اختیار کرتا ہے. وہی والی بات کہ آپ نے پچھلی سورہ میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَہَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، ہم نے ان کو نجدین واضح کر دیا، راستے ہم نے ان کو بتا دیے ہیں. اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنی صحیح، وہ اپنی کوشش کس جانب کرتا ہے، کس سمت کرتا ہے. کچھ لوگوں کی کوشش اس دنیا تک محدود ہوتی ہے، تو جس کا نتیجہ صرف اور صرف تھکاوٹ ہے، جو کہ ہم نے پہلے حصے میں پڑھا تھا کہ عاملۃ الناصبہ، کہ وہ بس تھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے کام سے عاجز ہیں، ان کے پاس کوئی حاصل چیز نہیں ہوتی. آگے بڑھتے ہیں سورہ عبس میں، اسی طرح سورہ عبس دیکھ لیں اور مختلف سورہ میں اس حوالے سے کافی ذکر ہوا ہے. اور پھر ہمیں دوسرا، وہ لوگ کہ جن کی سمت صحیح ہے، کچھ لوگ ایسے جن کی کوشش صحیح راہ پر ہوتی ہے، وہ قیامت کے دن اپنی کوشش کا نتیجہ دیکھ کر خوش ہوں گے، اسی خوشی کے اثرات ان کے چہروں پر آیا ہوں گے. وجوہ یوم اذ ناعمہ لسعیہا راضیہ. اسی طرح مختلف آپ سورہ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف بتایا جا رہا ہے کہ سورہ متفین میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ ان کے چہروں سے آپ نعمتوں کی شادابی محسوس کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی سمت کو، جو صحیح سمت تھی، اپنے ہر عمل میں، اپنی سوچ میں، اپنے ایمان میں، اپنے فکر میں، اپنے یقین میں، ان کی سمت خدائی تھی، ان کی سمت صحیح تھی، ان کی سمت کا جو انتخاب تھا وہ صحیح تھا، تو ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ ہم ان کے چہروں سے شادابی محسوس کریں گے. اور اگلی آیت سورہ میں ہے کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرا وضاحکۃ مستبشرا، وہ چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے، خندہ و شاداب ہوں گے. یہ دیکھیں ہمیں دو طرح کے لوگوں سے بتایا جا رہا ہے. سوال یہ کہ کوشش کی صحیح ہونے سے کیا مراد ہے، ہم کوشش کس طرح صحیح کر سکتے ہیں، اپنی جو کوشش ہے وہ صحیح سمت میں کس طرح کر سکتے ہیں. عزیزہ نعمان، آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ ہم نے دو گروہ کو بیان کیا، کہ ایک گروہ جو بالکل قیامت کے دن، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو اس جہاں میں بھی وہ ابھی بھی تھکا ہوا ہے، مسلسل اپنی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہے، وہ کوشش کر کے بھی کچھ حاصل نہیں کر پا رہا. لیکن ایک گروہ ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ جو کوشش کرتا ہے صحیح سمت کی جانب، خدا کی بارگاہ کی جانب، اور اس کا ایمان، اس کا اعتقاد خدا کی طرف ہے، تو وہ اس کی کوشش اس کو بہت اعلیٰ مقام پر لے کے جا رہی ہے، جبکہ جنت عالیہ. اگر میں یہاں پہ چھوٹی سی مثال دے دوں کہ جیسا کہ ہم نارملی لائف میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نارمل سے واقعات ہوتے ہیں اس میں، لیکن کیونکہ ان کی سمت صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا زاویہ نگاہ صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی فکر صحیح نہیں ہوتی، تو اور ان کے ایمان، اور ان میں ایمان نہیں ہوتا، تو وہ لوگ ایک نارمل کنڈیشن میں بھی خود کو صحیح نہیں ثابت کر پا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال کے اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بھی ایک واقعہ اگر آپ دیکھ لیں، کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو جیسے اب دور حاضر میں اگر ہم دیکھ لیں کہ فلسطین پہ جو مصائب آ رہے ہیں اس وقت، اگر نارملی کسی ایسے لوگوں پر آ رہے ہیں جو مسلمان نہ ہوتے، جن کا ایمان خدا پر نہ ہوتا، تو شاید کہہ رہے ہوتے کہ ہمارے ہم بہت برے حالات میں ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ فلسطین سے جو ہمیں ویڈیوز وصول ہو رہی ہے، وہ شکر الحمدللہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہ انہوں نے اپنی حالت کے بظاہر دیکھا جائے مشکلات ہیں، دیکھا جائے تو بظاہر ان کے لیے اس وقت مصائب ہیں، لیکن وہ پھر بھی الحمدللہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی آیات کا ذکر ہمیں ان کی ویڈیوز میں ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی سمت صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ایمان پختہ ہے. خدا کی بار خدا کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ خدا کے لیے کر رہے ہیں. اگر وہ اپنے بچے قربان کر رہے ہیں خدا کے لیے کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے اگر بچے اگر اپنے گھر کو کھو رہے ہیں تو وہ خدا کے لیے کھو رہے ہیں. تو لہٰذا انسان کی اگر سمت صحیح ہو اور ان کا زاویہ نگاہ خدا کی بارگاہ میں ہو اور ان کا پورا ان کی جو پوری اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف ایمان پر ہو، تو انسان آرام سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی جنتی ہے. اور اگر انسان کا دار و مدار ایمان پر نہ ہو، کفر پر ہو اور خدا سے روگردہ ہو، تو پھر وہ چاہے کتنی کوشش کر لے، اگر آپ اسے پوچھیں گے تو وہ اپنے کسی بھی اعمال سے راضی نہیں ہوگا. وہ کام کر کے بھی تھک چکا ہوگا اور وہ اس کے پاس بہت سی بظاہر اس کے پاس بہت ساری نعمات ہوں گی، لیکن اگر آپ اسے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا، شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان درست نہیں ہے، اس کی جہد درست نہیں ہے. لہٰذا ہم جو کوشش کر رہے ہیں، ہم چاہے چھوٹی سے چھوٹی کوشش کریں، بڑے سے بڑا کام کریں، اس میں ہماری سمت کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم ایمان پر ہوں اور ہماری ہر کام میں الہی رنگ ہونا چاہیے. وہی والی بات کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ایسے نظام کو تشکیل دیں کہ جس میں لا تسمع لاغیہ، یعنی کوئی بیہودہ بات نہ ہو، اور وہاں پر ہم کوشش کریں کہ ہماری جو مجالس ہیں، جو ہماری جو ارد گرد کے ماحول ہیں، اس میں ہم کوشش کریں کہ خود کو جنتی بنائیں، خود کو خود جنتی بنائیں. کوئی ہمیں جنتی نہیں بنائے گا. لہٰذا اپنے ایمان کو پختہ کریں اور اپنی اس زندگانی کو جو کہ بہت مختصر ہے، فانی ہے، اس کو جنتی بنائیں، تاکہ یہ جو آیات میں جو ذکر ہوا ہے، یہ تمام کے تمام فیوز، برکات، درجات اور تمام جو نعمتیں ذکر کی، ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ.
انشاءاللہ. اگر حسنین آپ بھی آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کچھ.
جی السلام علیکم.
علیکم السلام.
الحمدللہ ماشاءاللہ استاد محترم اور ہماری ساتھی مقررہ محترمہ ثانیہ مہدی صاحبہ بہت ہی گہرائی کے ساتھ اعلیٰ مضامین بیان فرما رہے ہیں سورہ غاشیہ کے پس منظر میں، اور بہت عمدہ انداز میں ہمارے ذہنوں کو متوجہ کیا. لیکن میں آپ سب سے اور تمام دوستان قرآن سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا علینا للہدیٰ، ہدایت دینا میرے ذمے ہے. پھر متعدد آیات میں وہ مخاطب کرتا ہے یا ایہا الناس، یا ایہا الذین آمنوا، عام لوگوں سے خطاب کر رہا ہے. تو کیا میں یہ سوال کر رہا ہوں اپنے جاننے کے لیے کہ کیا اس کا یہ ہدایت کرنا صرف بڑے دانشوروں تک محدود ہے یا عام لوگوں کے لیے بھی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے مظاہر قدرت وہ بیان فرما رہا ہے، تمام جتنی بھی آج اب تک ہم نے صورتیں پڑھی، سب میں زمین، آسمان، پیڑ پودے، پہاڑ، ایسی بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کر رہا ہے جو روز مرہ کے ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مظاہر قدرت کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے تو تم ہدایت حاصل کر سکتے ہو. دیکھو یہ ہم نے پیدا کیا، جس کو تم اتنا عظیم سمجھ رہے ہو پہاڑوں کو، یہ کس طرح ایک دن چلائے جائیں گے، یہ زمین، یہ کھیتی، یہ سب کچھ جو پیدا کیا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ اعلیٰ اور باریک مفاہیم کے ساتھ ساتھ ان باتوں کا بھی تھوڑا سا ذکر ہونا چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو میری جیسے عام سطح کے یہاں موجود ہیں وہ بھی اس طرف متوجہ ہو سکیں. میں صرف یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بہت شکریہ آغا حسین، آپ کے اس مشورے کے لیے بہت زیادہ شکریہ. اگر ہمارے پاس وقت کم ہے، آغا صاحب اگر آپ بتائیں سوالات لینے ہیں یا پھر سوالات گروپ میں انشاءاللہ لے لیے جائیں.
چونکہ وقت ختم ہو گیا، سوالات ہم گروپ میں لے لیتے ہیں، اور جو تجاویز آ رہی ہیں ابھی گروپ میں آ جائیں. اور انشاءاللہ ہم تیاری کریں, ایام کم رہ گئے ہیں, شب قدر کے لیے ہمیں آمادگی کرنا ہوگی, اور اس کے حوالے سے چند نکات آپ کو کل بیان کریں گے کہ آمادگی کے لیے کیا کرنا ہے, 19 کی شب کیا کیا جا سکتا ہے, اور 21 کی شب اور 23 کی شب اس کی تیاری ہے, درواقعی مقدمہ ہے جو ہم تدبر قرآن کی کلاسز میں آ رہے ہیں, قرآن زندگی کے اس رمضان ٹرانسمیشن میں موجود ہیں, صورتوں سے متصل ہو رہے ہیں تاکہ شب قدر میں اپنی تقدیر جو ہے بہترین مقدرات حاصل کر سکے انشاءاللہ.
جی انشاءاللہ, آپ تمام احباب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ جڑے رہے, اور انشاءاللہ کہ آپ نے تدبر کے اس نظام سے بھرپور استفادہ کیا ہوگا, اور انشاءاللہ کہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی سورہ کے ساتھ ہماری 14ویں نشست میں. تب تک کے لیے آپ تمام احباب اپنا خیال رکھیں, اور سوالات جو گروپ میں آ رہے ہیں جو آپ کو دیے جاتے ہیں ان کے جوابات ارسال کریں گروپ میں ہی جب اس کے اوپننگ کا ٹائم ہے, اور اپنے سوالات بھی گروپ میں آپ شیئر کر سکتے ہیں اور ان کے جوابات انشاءاللہ بر وقت آپ کو دیے جائیں گے, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل, اور دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں.